الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران میں ہم نے آیت 77 تک کر لیا تھا، تو آج ہم 78 کو پڑھیں گے، یعنی 78 نمبر آیت. تو فرمایا کہ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنی زبانوں کو اس طرح سے گھما پھرا کر استعمال کرتا ہے وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ تمہیں لگے گا کہ کتاب میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ، اور یہ سب کچھ وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں. لفظوں کی جو ہماری زبان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن زبانوں میں ہر آواز کے لیے الگ مخرج ہوتا ہے، اس میں پھر قریب کے جو مخرج کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی آپ زبان کو حرکت دیں تو دوسرا لفظ نکل آئے گا. تو اس وجہ سے ہماری زبان میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ بے جو ہے وہ میم کی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، کئی لفظ اس طرح سے بن جائیں گے. تو کیونکہ بے اور میم دونوں ہم ہونٹوں سے بولتے ہیں، اسی طرح ہے اور خے بعض کا اکٹھا لگتا ہے کیونکہ ہم دونوں گلے سے بولتے ہیں ہے اور خے. تو اس طرح سے جو عرب تھے عربی زبان میں یا عبرانی میں، وہ ہر حرف کی الگ جگہ ہے جہاں سے بولا جاتا ہے. جو تجوید پڑھتے ہیں قرآن مجید کے ان کو معلوم ہوگا کہ عین کہاں سے نکالنا ہے اور الف کہاں سے نکالنا ہے. تو اگر الف اور عین اور اس طرح کی چیزیں اگر مشترکہ مخرج کے قریب کر دیں لیکن تو لفظ بدل جائے گا. مثلاً آتعینہ اطاعت والا اور اسینہ، یہ آپ بولیں تو خراب کر سکتے ہیں، یعنی اطاعت کی جگہ پہ معصیت کا لفظ آ جائے گا، معنی یہ تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر کچھ زبان کے اس حرکت سے مضمون بدل سکتا تھا وہ کر دیتے. اس کی ایک اچھی مثال مروہ ہے. مروہ جو ہے وہ مشہور پہاڑی ہے مکہ میں، جس کی ہم سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ. اس کو انہوں نے اسی طرح سے بدل بدل کے موریہ بنا دیا ہوا تھا اور مریہ بنا دیا ہوا تھا، لیکن مروہ مورا بن گیا ہوا تھا، موریہ بن گیا ہوا تھا، لیکن مروہ ختم کر دیا ہوا تھا. تو کیا کس طرح سے کہ حرف وہی ہیں میم رے واؤ ہے، اس کو مورا بنا دیا. تو زبان کو آگے پیچھے کیا نا، ایک آواز پیچھے کر دی ایک آگے کر دی. تو ایک تو یہ مثال ہے اس کی. اس طرح عطینہ اور اسینہ یہ ملتا جلتے الفاظ ہیں جو تبدیل کر دیتے تھے. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات سامنے آتی ہے کہ وہ زبان کو اس طرح سے گما کے چلاتے کہ کتاب میں سے جو چیز نہیں ہوتی تھی وہ کتاب میں سے لگتا تھا کہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ جملہ پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کر دوں، یا پڑھ ہی اپنی طرف سے رہا ہوں اور سننے والے کو لگے کہ میں کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. تو یہ کچھ اس طرح کے چکر چلاتے تھے. یہ ان کا جو پیچھے ہم نے پورا طریقہ پڑھا تھا کہ یہ کس طرح سے گمراہی پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ آیت 69 سے آن ورڈ ہم نے آیت نمبر 74 تک جو آیتیں پڑھی تھیں، اس میں ان کا طریقہ کار تھا کہ کس طرح سے گمراہی اور ہدایت سے لوگوں کو گریز کروا کے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو تلبیس حق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تورات کو اس طرح پڑھیں کہ اس میں کوئی جملہ اپنی طرف سے ادراج کر دیں اور لگے کہ یہ تورات کا حصہ. وہ مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں رجم کا تھا معاملہ، تو یہودی عالم نے رجم والی آیت پہ انگوٹھا رکھا ہوا تھا، آگے پیچھے پڑ گیا، اس حصے کو نہیں پڑھا اس نے. تو یہ بھی اسی طرح کے طریقوں میں سے ہے. تو تاثر یہ دیتے کہ اللہ کی کتاب میں سے، جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا. تو اس سے کیا مطلب ہوتا تھا؟ اس سے مطلب ہوتا تھا کہ بھی ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو بس ہم تو اسی کو مانیں گے، جبکہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، وہ بالکل جھوٹ بات ہوتی تھی. تو اس طرح سے یہ اللہ کی اس گواہی کو چھپاتے تھے جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے ان سے عہد لیا تھا اور یہ عہد کو توڑ رہے ہیں. اور جو عہد کو توڑے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا نہ ان کے ساتھ بات چیت کرے گا. یہ آیت نمبر 77 میں بیان ہوا تھا. یعنی پچھلا جو درس ہم نے ختم کیا تھا وہ اسی پر تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں اور حقیر قیمت کے بس دنیا کے بس, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا. اس عہد کو توڑنے کے لیے, اس پر پردے ڈالنے کے لیے ان آیتوں ہی کو تبدیل کر دیتے تھے جس میں عہد لیا گیا تھا یا اس جس میں اس عہد کی طرف کو اشارہ تھا. اور پھر صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. یعنی جسارت دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آیت غلط پڑھی, یہ بھی بہت بڑی جسارت ہے. پھر آپ نے اگلا جملہ یہ بولا کہ اللہ کی طرف سے, یہ اور بڑی جسارت ہے. یعنی پہلا تاثر ہی یہ تھا, لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ جملہ شاید دوسرے معنی ہو, کوئی تعویل کر سکے, لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ نے ایک دوسرا جرم کر دیا. اور فرمایا کہ بھائی یقولون علی اللہ الکذب, اس طرح سے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ پہ جھوٹ باندھنا ظاہر ہے کہ جھوٹ ہمیشہ ہی گناہ ہے, لیکن جب اللہ کا نام لے کر یا اللہ کے رسول کا نام لے کر بتایا جائے تو یہ اور بھی بات سنگین ہو جاتی ہے. اگلی آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ اپنے نظریات جتنے تھے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ایسے ہی کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا ہے, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا ہے, تو اس کے لیے بھی یہی کام ان کے ہاں طریقہ چلتا تھا کہ آیت ہوتی نہیں تھی بول دیتے تھے, یا آیت کو اس طرح سے پڑھتے کہ وہ ابن جو ہے وہ پتہ نہیں کیا مفہوم ادا کر جاتا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ طریقے اختیار کر رکھے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ ان کی گمراہی پھیلانے کا طریقہ یہی ہے, عہد کو توڑنے کا طریقہ یہی ہے. تو اوپر جو عہد جس یشترون بعہد اللہ کی بات چل رہی تھی اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ راستے اختیار کیے, اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مشکوک کرنے کے لیے یہ اس طرح کے جملے گھڑ رہے تھے اور اپنی تورات میں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے, جس سے یہ تاثر بن رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واضح نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لگتا ہے کہ اس میں یہ باتیں بھی تھیں کہ مثال کے طور قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, جیسا پیچھے ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں, وہ تو اس طرح سے پیدا ہوئے تھے, وہ تو حضرت مریم کے بیٹے تھے اور اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے پیدا کیے تھے, کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیے تھے. تو وہ ساری بات سننے کے بعد کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں تو یہ لکھا ہوا, اور حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو, یہ جملے بول دیتے تھے. اب تو یہ دونوں کام, جو آیتوں کو تروڑ مروڑ کے کرنے کا کام تھا اور آیتوں کے اندر سے جو معنی نکالنے کا کام تھا, اور نئے اپنے جو نظریات تھے ان کو تورات میں گھسیڑنے کا جو کام تھا, اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں. اس لیے آگے فرمایا ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے, اس کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ اس بشر کو جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی ہو, حکم عطا کیا ہو اور نبوت عطا کی ہو, تو ایسے آدمی کے یہ شایان شان نہیں ہے یا بس میں نہیں ہے یا اس کے لیے جائز نہیں ہے یا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ, بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ والے بنو, اللہ کے بندے بنو. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ اوپر جو جتنی باتیں یہ بنا رہے تھے اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کے جو بول رہے تھے, اس سب کے اوپر ایک جامع تبصرہ کر دیا کہ یہ انبیاء کی باتیں نہیں ہیں جو تم سنا رہے ہو. انبیاء یہ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ان کو نبوت دی ہو, کتاب دی ہو اور حکم بھی دیا ہو, اور اس کے بعد وہ یہ جملے بولیں کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤں. ان تین باتوں پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مزید تھوڑی سی توجہ دلا دیتا ہوں. کتاب کا مطلب شریعت ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور یا ہدایت کہہ لیجئے. حکم کا مطلب ہے کہ ہر نبی کو ایک قوت فیصلہ عطا کی جاتی ہے. قوت فیصلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں ڈاکٹری سیکھ لوں لیکن مرض کو دیکھ کر دوائی کا فیصلہ نہ کر سکوں کہ کون سی دوا دینی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس حکم کی صلاحیت نہیں ہے. تو کتاب تو آ گئی لیکن اگر کسی نبی کے پاس حکم کی صلاحیت نہ ہو تو وہ کیا جواب دینا ہے, صحیح بات کون سی ہے, غلط بات کون سی, اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو حکم کا مطلب ہوتا ہے قوت فیصلہ. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے کی قوت بھی دیتے ہیں کہ وہ یہ جان لیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا نہیں ہوں, میں صرف نبی ہوں. وہ اس کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ نبوت, اور نبوت بھی دی, نبوت اب وہ ذمہ داری ہے جو اللہ کا پیغام دینے کے لیے دی جاتی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, جس کو اللہ تعالیٰ قوت فیصلہ دے, اور پھر اس کو نبوت کے منصب پر فائز بھی کر دے کہ تم نے میرا پیغام پہنچانا ہے, تو اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ؟ یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کا پیغام یہ ہے نہیں. تو یہ نبیوں کو, ہر نبی کو یا کم از کم ہر رسول کو یہ تین چیزیں لازماً ملتی ہیں. اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہماری قرآن کی جو شریعت ہے وہ تورات کی شریعت سے مختلف ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت ملی ہے الکتاب, اور تورات بھی کتاب تھی, قرآن مجید بھی کتاب ہے, تو تھوڑا بہت فرق ہوگا. قوت فیصلہ کا بھی فرق ہوتا ہے, جیسے آگے چل کر ہم سورہ نمل میں پڑھیں گے کہ کیس آیا ہے حضرت داؤد کے پاس, لیکن ان کے بیٹے نے سمجھ لیا ہے, حضرت داؤد کو اس طرح سے سمجھ نہیں آیا, وہ دوسرا فیصلہ کر رہے تھے, حضرت سلیمان دوسرا فیصلہ کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سلیمان کو فہم عطا کر دیا تھا اس کا. تو اس کا مطلب ہے کہ قوت فیصلہ میں فرق ہو سکتا ہے. البتہ نبوت وہ ذمہ داری ہے جو تمام نبیوں کو ملتی ہے, یہ تقریباً یکساں ہیں. تو کتاب میں فرق ہو سکتا ہے, اور کتاب میں فرق ہونے کا مطلب ہے شریعت میں صرف فرق ہوتا ہے. بنیادی دین, بنیادی ہدایت ایک ہی ہے, مثلا اللہ تعالیٰ ایک ہیں, اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, بددیانتی نہیں کرنی چاہیے, یہ ہمیشہ سے ایک رہا. لیکن عبادت کیسے کرنی ہے, اس میں تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے, یا اس کے طریقے میں فرق پڑ سکتا ہے, یا اس کے الفاظ جو کلمات ہیں. مثلا ہماری ساری نماز عربی میں ہے, اور یہود کی ساری نماز عبرانی میں تھی یا جو بھی ان کی زبان تھی. تو اس طرح سے یہ فرق تو ہوتا ہے, لیکن وہ شریعت میں ہوتا ہے, ظاہری چیزوں میں ہوتا ہے. جو اصل چیزیں ہیں, اصل دین ہے, اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ جو چیزیں ملتی ہیں, اس کے نتیجے میں پھر رسول اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حق و باطل کو جانتا ہوتا ہے, اس کی سمجھ, اس کی بصیرت تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے, وہ بڑے صحیح فیصلے, بڑے صحیح نتائج, جو بھی کتاب ان پر نازل ہو رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے صحیح معنی سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو حکم کی قوت عطا ہوئی ہوتی ہے. یہ جملہ کس لیے بولا گیا ہے, کیوں بولا گیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, وہ پورے سمجھتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ عرض بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن مجید سے اپنے لیے حکم اخذ کرتے ہیں, وہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اتنی باریکی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک آیت کا ان کو خیال ہوتا ہے کہ کس بات, کس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے, وہ اس کا لحاظ کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے ہستیوں کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پانے کے بعد, اللہ کی طرف سے قوت فیصلہ, شاندار صلاحیت ملنے کے بعد, اور نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں, ہمارے بندے بن جاؤ, ہمیں خدا مانو؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. اب مطلب کیا ہوا کہ تم جو زبانیں ٹیڑھی کر کر کے تورات میں نئے معنی پیدا کر رہے ہو, تمہارے اپنے پیدا کر رہے ہیں, نبیوں نے نہیں کہا ہوا. یہ ہے مطلب اس بات کا. آگے ایک بہت مضبوط دلیل دی ہے, فرمایا کہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربانی بن جاؤ, یعنی تمام نبیوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اللہ والے بنو, اللہ کے بندے بنو, اللہ کو پوجو, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی اطاعت کرو. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بنو, کسی نہیں کہا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ ربانی بنو. یہ بہت اچھا لفظ ہے, قرآن مجید نے عام طور سے اور دوسری جگہوں پر ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا. غالباً یہود ہی کو, اہل کتاب کو انہی کے لہجے میں جواب دیا ہے, یہ خاص اس طرح سے استعمال کیا ہے, کیونکہ وہ رہبان بن جاتے تھے, ربی بنتے تھے, تو ربی کا لفظ اور اس طرح اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ربانی جین کا لفظ بولا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک گفتگو کرنے والے کی, کلام کرنے والے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان کی زبان میں ہی ان کو صحیح جواب دے دے. تو فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں, جو نبی جن کو میں نبوت کی, وہ تو یہ کہتے تھے کہ کونو ربانی جین, اللہ والے بنو. آگے جو جملہ ہے وہ بڑا اہم ہے, بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, उन बातों की बिना पर, उन दलाइल की बिना पर जो तुम किताब पढ़ते रहे हो और जो तुम पढ़ाते रहे सीख सिखाते रहे हो, पहले मैं तुअल्लिमून सिखाते रहे हो और बिमा कुंतुम तदरसून और जो तुम पढ़ते रहे हो, यानी तुम्हारे पास अल्लाह की किताबें हैं, तो अल्लाह की किताब में तौरात में इंजील में तुम उनको पढ़ते भी रहे हो पढ़ाते भी रहे हो, तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसकी बिना पर तो यही कहना बनता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि तौरात में लिखा हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदा नहीं है और हजरत ईसा कह रहे हैं कि मेरे मेरी मेरी बंदगी करो, ये नहीं हो सकता। तो जो हवाले किताब में मौजूद हैं जिसको तुम पढ़ते और पढ़ाते रहे हो उसमें भी यही बात साबित होती है कि नबियों ने यही कहा है कि कूनू रब्बानीयीन। तो ज़ाहिर है कि अंबिया की जो दावत है उसको अल्लाह ताला ने उनके लहजे में उनके स्टाइल में एक ही लफ्ज़ में बयान कर दिया है और अपनी किताब जो उनके पास थी उसका हवाला भी दे दिया कि तुम इस किताब को पढ़ते पढ़ाते भी हो और पढ़ते भी हो, तो इसके अंदर क्या ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि नबियों ने ऐसा कहा? ज़ाहिर है कि नहीं कहा। तो गोया किताब पुरानी किताब का हवाला दिया कि ज़रा ला कर दिखाओ कि कहाँ इन लोगों ने कहा है कि हमें खुदा मानो और अल्लाह को छोड़ दो, ये कहीं भी नहीं। वला यामुरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन्नबीयीन अरबाबा, और ना वो ये हुक्म दे सकता है, उसकी पिछली बात के ऊपर अतफ़ है कि रसूल ये कैसे कह सकता है कि तुम मेरे बंदे बनो, और फरमाया कि ना वो ये हुक्म दे सकता है कि तुम मलाइका को और नबियों को पकड़ लो अरबाबन रब बनाकर, उनको रब बना लो। फरिश्तों को रब बनाने का मामला कुरैश का था और नबियों को खुदा बनाने का अहले किताब का था, हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर। तो इन दोनों के बारे में दोनों कौमों के दोनों नज़रियात को एक ही जगह पे अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि मेरे नबियों ने ये भी हुक्म नहीं कभी दिया कि फरिश्तों को खुदा बना लो और नबियों को खुदा बना लो। तो गोया जो पिछली तमाम बातें यहूद करते आ रहे हैं, अहले किताब करते आ रहे हैं, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानना, हज़रत मरियम को उनकी वालदा और खुदा माँ मानना, ये सारे के सारे तसव्वुरात इन्होंने खुद बनाए हैं, किसी नबी ने ये नहीं बनाए। किसी नबी ने ना किसी नबी को खुदा करार दिया, ना अपने आप को खुदा करार दिया, ना फरिश्तों को खुदा करार दिया, ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया और हवाला भी दे दिया कि उस किताब जिसको तुम पढ़ाते रहे हो और जिसको तुम पढ़ते रहे हो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि नबी ऐसा नहीं कह सकते। आगे और फरमाया कि आयामुरुकुम बिलकुफ्र बादा इज अंतुम मुस्लिमुन, क्या वो नबी तुम्हें कुफर का हुक्म देगा जबकि तुम खुद मुसलमान हो गए हो? ये बड़ा दिलचस्प जुमला है, कुफर और मुसलिमून का मुआजना है, लेकिन मुसलिमून यहाँ किस मानी में है ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। कुरान मजीद में इस बात को भी इस्लाम कहा गया है कि जो अल्लाह के दीन पर हो, जो बाकी अदियान को छोड़कर अल्लाह के दीन पर आ जाए उसको भी मुस्लिम, असलम तो रब्बिल आलमीन का मतलब यही है कि मैंने अपनी पसंद के दीन छोड़ दिए, अपने आबाओ अजदाद के दीन छोड़ दिए, अपने मौलवी साहब का दीन छोड़ दिया, अपने उस्ताद का दीन छोड़ दिया, अपनी माँ का दीन छोड़ दिया, बल्कि मैं उस पर आ गया हूँ असलम तो रब्बिल आलमीन, जो रब्बिल आलमीन का दीन है। तो अब फरमाया कि मेरी इन किताब में जिसको तुम पढ़ते रहे हो, यो तुअल्लिमून और तदरसून में जो करते रहे हो, उस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है उसको जिसने मान लिया हो, तो उसके बाद क्या नबी कुफर का हुक्म दे सकते हैं? यानी जिस किताब को पढ़कर तुम मुसलमान हुए उसी किताब की दावत देने वाला कुफर का हुक्म दे सकता है? नामुमकिन आदमी से। कुरान को पढ़ने वाला कहे, कुरान को पढ़ाने वाला कहे कि जी मैं अल्लाह हूँ मेरी बंदगी करो, ये कैसे हो सकता? और फिर जिसकी जिम्मेदारी, एक तो ना एक फितना पसंद आ गया उसने कहा जी कुरान पढ़ के उसमें से कुछ मतलब निकाल लिए, लेकिन एक आदमी जिसको नबूवत की जिम्मेदारी दी गई है वो तो ये नहीं कर सकता कि कुरान में लिखा हो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और कहे कि मेरी बंदगी करो, वो पैगाम दे रहा हो कि अल्लाह के सिवा दुनिया का कोई खुदा नहीं है, कोई खालिक नहीं है, और साथ वो कह रहा हो कि मेरी बंदगी करो, ये मुमकिन कैसे है? और اس صورت میں کہ جس کتاب کو پڑھ کر تم مسلمان ہو جاؤ اس کتاب میں سے وہ نکال کر دیں جس کی ذمہ داری ہے. تو یہ محال چیزوں کو اکٹھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی نبی وہ باتیں کرے جو اہل کتاب اب اللہ کے نام پہ لگا رہے ہیں. تو آیت نمبر 78 میں جو کہا تھا کہ یقولون علی اللہ الکذب, اس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا جھوٹ باندھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو پہنچائیں گے, ان کو پاس نبوت حاصل رہی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے حامل ہو کر, وہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو اور وہ کتاب جو تمہارے پاس پڑھانے کے لیے موجود ہے دوسروں کو, اس کی بنیاد پر ہی نبی نہیں کہہ سکتا کوئی بھی, کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کتاب کو پڑھ کر تم مسلمان ہو جاؤ اور نبی اسی کتاب کو پڑھ کر کہے کہ میری بندگی کرو, وہ کفر کا حکم دے دے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی تضاد کو واضح کیا کہ جو تضاد ہے کہ اسی کتاب سے نبی تو صحیح بات نکال کر لائے گا, اور تم اگر غیر نبی ہو کر اس سے اسلام حاصل کر دیتے ہو تو وہ نبی اس میں سے کفر کیسے نکال سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جھوٹ باندھنے کی بات تھی اس کو بالکل واضح کر دیا کہ کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی. جب کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو پھر یہ باتیں آئی کہاں سے؟ اس کا جواب دیا ہے اوپر والی آیت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, آیت 78 میں, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. تو اس کو گویا تفصیل سے واضح کر دیا. تو اب جو استدلال اس میں یہ ہے کہ کتاب اگر ایک ہی ہو اور نبی کی ذمہ داری لگائی گئی ہو, تم اس کو پڑھ کر توحید سیکھ رہے ہو اور وہ شرک کا پیغام دے, تم اس سے پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہو اور وہ کفر کا پیغام دے, یہ ممکن نہیں. آگے فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا کہ اس بات کو بھی دھیان رکھو کہ جب اللہ نے میثاق لیا تھا نبیوں کے بارے میں کہ جب بھی تمہارے پاس میری کوئی کتاب آئے گی, حکمت آئے گی, تو اس کو تم اس کے بارے میں ایمان, یعنی میثاق لیا گیا کہ اس کو تم مانو گے. ثم جاءکم, پھر تمہارے پاس اب ایک رسول آ گیا جو تمہارے پاس موجود چیزوں کا مصدق ہے, ان کی تصدیق میں ہے, تاکہ تم اس کا پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. یہ تم سے عہد لیا گیا تھا. اور پھر تم نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ کیا اقرار کرتے ہو, تو تم نے اقرار کیا تھا, اور اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا تم یہ میری ذمہ داری اٹھاتے ہو, تو تم لوگوں نے اٹھائی تھی. تو آگے فرمایا کہ قالوا اقررنا, ہاں ہم نے اقرار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اب گواہ رہنا, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب یہ دو میثاق ہیں نبیوں کے بارے میں جو قرآن مجید میں مذکور ہوئے ہیں. ایک وہ عہد ہے جو حضرت آدم کو دنیا سے رخصت کرتے وقت لیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, سورہ البقرہ میں بھی ہے, سورہ الاعراف میں بھی ہے, کہ اب حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا, دنیا میں بھیجا گیا آدم و حوا کو علیہم السلام, تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں چلے جاؤ, تو جب بھی میرا کوئی نبی آئے گا تو تم اس کو مانو گے. ایک وہ عہد ہے, لیکن یہ عہد وہ نہیں ہے. اس کی نشانیاں میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سا عہد ہے. یہ یہود سے لیا گیا عہد ہے جو آنے والے نبیوں کے بارے میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا. کیونکہ جو قالوا اقررنا, یہ والے جملے حضرت آدم کے قصے میں ذکر نہیں ہوئے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو, تو انہوں نے کہا تھا کہ اقررنا, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. ایسے جملے قصہ آدم میں موجود نہیں ہے. بلکہ وہ صرف حضرت آدم سے لیا گیا تھا اکیلے سے بارے ان کی ذریت کے بارے میں، تو وہ جمع کسی کا وہاں نہیں آنا چاہیے. اسی طرح ثم جاءکم رسول، جاءکم رسول کا میں کم جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ پیدا کر رہا ہے کہ یہ ساری نوع انسانی نہیں ہے بلکہ جن سے بات ہو رہی ہے وہی ہے. تو اب یہود سے جو آیت نمبر 77 میں 77 نمبر آیت میں جس عہد کا ذکر تھا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا عہد تھا. تو فرمایا کہ ان کا وہ عہد یاد رکھو جو نبیوں کے بارے میں لیا تھا. میثاق النبیین میں دو مطلب ہو سکتے ہیں، نبیوں سے میثاق لیا گیا، کچھ لوگوں نے اس تفسیر یوں کی ہے کہ نبیوں سے میثاق لیا گیا تھا، اور لیکن جو مصدر ہوتا ہے میثاق مصدر ہے، تو مصدر اپنے فاعل کی طرف بھی اضافت ہو جاتا ہے اور اپنے مفعول کی طرف بھی. مثلا عابد کا قتل، تو عابد کا قتل میں عابد قاتل بھی ہو سکتا ہے اور مقتول بھی ہو سکتا ہے. اگلا جملہ واضح کرے گا کہ کیا مطلب ہے. عابد کا قتل ایک گھناؤنا جرم ہے، عابد کا قتل جو ہے وہ اس کے قاتل کو سزا دیے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اب عابد کا قتل میں عابد مقتول ہو گیا ہے. عابد کا قتل اس کو لے ڈوبا، اس کا سارا خاندان برباد ہو گیا، تو اب ہم فائل کے معنی میں. تو اس طرح میثاق النبیین، نبیوں پر میثاق یا نبیوں سے میثاق، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. تو اگلا جملہ جو بتا رہا ہے وہ نبیوں پر میثاق ہے، یعنی نبیوں کے بارے میں میثاق ہے. تو فرمایا کہ اس بات کو دھیان رکھو، یاد رکھو کہ اللہ نے نبیوں کے بارے میں میثاق لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس میری کوئی کتاب آئے اور حکمت آئے تو تم اس کو مانو گے. یعنی نبی کوئی کتاب لے کر آئے گا یا حکمت لے کر آئے گا. ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ گیا ایک رسول. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ عہد لیا تھا کہ نبیوں سارے نبیوں کے بارے میں یہود سے میثاق لیا گیا تھا، لیکن پھر کہا کہ تمہارے پاس آئے گا ایک رسول جو تمہارے پاس لکھی ہوئی باتوں کا مستحق ہوگا، تو تم نے اس کی مدد کر اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. تو دو میثاق ہو گئے یہاں پر، ایک عمومی طور پر نبیوں کے بارے میں اور ایک جاءکم رسول کے بارے میں، کہ اگر ایک رسول آئے گا تمہارے پاس جو تمہارے پاس لکھی ہوئی کتابوں کے مطابق ہوگا. تو ایک ہی جملے میں دو عہدوں کا ذکر ہے، ایک ان جنرل سارے انبیاء کے بارے میں اور دوسرا اس ایک خاص رسول کے بارے میں جو تمہارے پاس چیزوں کے مستحق ہوگا. یہ قرآن مجید نے بار بار واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہود کے پاس لکھی ہوئی کتابوں کا مستحق تھے. مصدقا لما معکم، مصدقا لما بین یدیہم، جو ان کے سامنے کتاب موجود ہے اس کے مطابق آپ آئے ہیں. تو یہاں پر بھی مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات اور انجیل، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق. تو مصدق جو ہے وہ مصدق کے معنی ہے کسی چیز کو سچا قرار دینا اور سچا کر دکھانا، دونوں مطلب ہوتے ہیں اس میں. عربی زبان میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، مصدق سچا کر دکھانے والا اور مصدق سچا قرار دینا. مثال کے طور پر میں نے کہا جی کہ آپ نے سچ بولا، تو میں نے کیا کیا، میں نے آپ کو سچا قرار دیا. ٹھیک، یہ بھی مصدق ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جو المورد میں ایک آدمی ہے جس کا نام ساجد ہے، وہ 10 سال بعد پیدا ہوگا. تو جب آپ نے جو کتاب آپ نے کسی جگہ لکھ دیا 10 سال بعد المورد میں ساجد پیدا ہو گیا، تو بات سچ ثابت ہو گئی. تو سچ ثابت ہو جانا بھی اس کا مصدق کا مطلب ہے اور سچا قرار دے دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معنی میں مصدق ہے. آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو سچا بھی قرار دیا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور آپ نے ان کی پیشین گوئیوں کو سچ کر دکھایا. جو حضرت ابراہیم کے خواب کے بعد آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی علیہ السلام، تو اس موقع پر بھی اللہ نے کیا جملہ، صدق تر رویا، تم نے خواب سچ کر دکھایا. ٹھیک ہے، تو اسی معنی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں کو سچ کر دکھایا، آپ ان پیشین گوئیوں کے مطابق آئے. وہاں لکھا ہوا تھا کہ فاران میں ایک آدمی نبی پیدا ہوگا، پیدا ہو گئے، वहाँ लिखा हुआ था कि वह 10,000 कुदसियों से आएगा और फतह हासिल करेगा, हो गया। तो इस तरह की पेशीनगोई आपने सच कर दिखाई। तो सुमजाकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, तो जो तुम्हारी तौरात और इंजील में जो कुछ लिखा हुआ है, और भी पेशीनगोइयाँ थी उनकी मिशना और इस तरह की जो किताबें हैं उसमें भी जो बयान थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो सच साबित हुए। तो फरमाया कि जब ये भी मैंने मिसाक लिया था, नबियों के बारे में मिसाक लिया था, और फिर ये कि तुम्हारे पास एक रसूल जब आएगा जो मुसद्दिकुन लिमा माअकुम होगा, लतूमिनुन्ना बिही, तुम उस पर ईमान लाओगे, वाला तंसुरुन्ना हो, और उसका मदद उसकी मदद भी करोगे। ये इकरार लिया था, ये अहद लिया था, तो तुम ईमान लाओगे और मदद करोगे। एक चीज़ नहीं मांगी थी, दो चीज़ें मांगी थी। एक चीज़ ये मांगी थी अहद में कि तुम ईमान लाओगे, और दूसरी चीज़ ये मांगी थी कि तुम उसको सपोर्ट करोगे, उसकी मदद करोगे। ईमान से तो हम वाकिफ के नबी को मानने का क्या मतलब होता है, हम उम्मत मुस्लिमा इस बात को जानते हैं, इसलिए मैं उसकी वजाहत ज़्यादा नहीं कर रहा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना यहूद पर लाजम था। आगे था तंसुरुन्ना, तंसुरुन्ना का मतलब है कि मदद करोगे। मदद करने का मतलब क्या है, जहाँ गवाही देनी है गवाही दोगे, जंग में अगर जाना पड़ेगा तो साथ दोगे, रसूल जहाँ अकेला होगा वहाँ तुम जाकर दिफा करोगे, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल था। तो इन्होंने नहीं की। रसूलों का साथ देना, मज़हब का साथ देना, इसके लिए अल्लाह ने नुसरत दीन का लफ्ज़, नुसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। तो नुसरत में असल माने ये होते हैं कि गलबा अता करने के लिए कुछ काम करना, इसमें गलबे का मफहूम भी होता है। जैसे कुरान का फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह हमें काफिरों के मुकाबले फतह अता कर, तो वहाँ पर भी नुसरती का लफ्ज़ है। तो इसके अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि आपने दिफा करना है, आपने मदद करनी है, आपने उसका साथ देना है, उसको अकेले नहीं छोड़ना, गवाही देनी पड़े तो गवाही देनी है, जंग में उतरना पड़े तो जंग में उतरना है, उसको कोई खाना देना पड़ना तो खाना देना है, उसको अगर कोई माहौल देना है, कोई अमन देना है तो अमन देना पड़ेगा, सब कुछ उसके साथ शामिल है। तो नुसरत एक छोटा सा लफ्ज़ है। मिसाल के तौर पर आजकल इस्लाम के बारे में जो नुसरत दीन का तकाजा है उसमें इसकी तबलीग शामिल है, इसकी तालीम शामिल है, कि आप जो आदमी तबलीग करेगा वो दीन की नुसरत करता है, जो इसके तालीम के मौके पैदा करता है, जो तालीम देता है वो नुसरत करेगा, जो किसी मदरसे को पैसे देता है जो दीन सिखाने वाले हैं तो वो भी नुसरत दीन करेगा। इसी तरह आजकल जो इस्लाम पर एतराज़ात हो रहे हैं, कोई तहकीक करके उनका जवाब देता है तो ये भी नुसरत हो जाएगी। तो नुसरत के कई पहलू हैं, वो सारे इसमें जामे तौर पर मौजूद हैं कि तुम नबी करीम सल्लम जब आएंगे तुम्हारी किताबों में लिखी हुई तस्दीक के मुताबिक, तो तुम उन पर ईमान भी लाओगे और उनका पूरा साथ भी दोगे। ये यहूद से अहद लिया गया था, जिसका जिक्र ऊपर आयत नंबर 77 में है कि इन्होंने उस अहद को तोड़ा। अब आपने दो सूरतें तकरीबन, एक सूरा अलबकरा पूरी पढ़ ली है और आले इमरान भी तकरीबन आधी हो गई है। इसमें आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला यही बताया कि इन्होंने हज़रत मूसा के साथ क्या किया था, वो भी बताया। तो अब ये बात वाजे कर दी, और पिछली जो पिछले से पिछला दरस था उसमें मैंने ये बताया था कि यहूद को ये सलाहियत पैदा कर ली हुई थी इन्होंने अपने अंदर कि पूरी पूरी कौम को कैसे गुमराह करना है, किस तरह से इनको गच्चा देना है, किस तरह से उनको धोखे में रख कर हदाय से दूर ले जाना है। उसके जो भी तरीके वो अख्तियार करते थे वो हमने तफसील से पढ़े थे। एक ही मुकाम पे अल्लाह ताला ने सारे इकट्ठे कर दिए हैं, और मैंने हवाला दिया था कि अगर आप यूरोप की तारीख पढ़ें नबी अकरम से हमसे पहले, जब ईसाइत फैल रही थी वहाँ, तो यहूद ने क्या किया था, फिर मुसलमानों के लिए क्या किया जो कुरान जहाँ जिक्र कर रहा है, वो भी देख लीजिए। और इस वक्त भी जो पिछली 12-13 सदियों में उन्होंने किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी पूरी कौम को गुमराह कर देते हैं। एक पूरी फ़ज़ा बनाते हैं, पूरी फ़ज़ा बनाते हैं, उस फ़ज़ा के बनाने में ये पुराने ज़माने से ही ऐसे तरीक़ों का इख्तियार करते हैं जिसको हम प्रोपेगेंडा मशीनरी कह सकते हैं, हर ज़माने में मुख्तलिफ होती है। मसलन हमारे ज़माने में तो अब सोशल मीडिया आ गया, لیکن کسی زمانے میں واعظین استعمال ہوتے تھے، قصہ گو استعمال ہوتے تھے، تو ان کے حوالے کر دیتے تھے یہ باتوں کو بس، اور وہ گلی گلی میں قصے سنائے جا رہے ہیں، قصے سنائے جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا کہ قصے والی باتیں ہر آدمی کو جان، ہر آدمی کو معلوم ہو گئی، اور جو اصل حقیقتیں ہوتی تھیں وہ چھپی رہ جاتی تھیں، یہ ان کا کام تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کیا، جو ابھی آپ نے بات پڑھی کہ زبان کو ٹیڑھا میڑھا کر کے کوئی الفاظ بول دیتے تھے، بس بول دیے، اب وہ ہر آدمی بتا رہا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں یہ لکھا ہوا، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ کو سوال ہو رہے ہیں، یہ تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، صحابہ سے باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک ایسی فضا بنا دیتے کہ وہ اتنی کثرت سے بات سامنے آ جاتی کہ اصل بات چھپ جاتی اور یہ پروپیگنڈے والی بات مشہور ہو جاتی اور لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگ جاتے تھے۔ جب سچ سمجھنے لگ جاتے تھے تو بس پھر آپ کے راستے بند ہو گئے۔ اس وقت بھی اگر آپ الہاد کا جائزہ لیں تو الہاد کی ایک پوری فضا بنائی گئی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ آج کل خدا کو مان لینا بیوقوفی کی بات ہے، حماقت ہے، یہ فضا بنا دی گئی ہے، اور کچھ ایسے سوالات فضا میں پروپیگنڈا کر کے پھینک دیے گئے ہیں کہ ہر سادہ آدمی پھنس جائے اس میں، ہر سادہ آدمی پھنس جائے، یہ طریقہ ان پر رہتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس چکر میں پھنس گئے ہیں، اور ان کو آپ سمجھائیں کہ نہیں نہیں یہ بات یوں نہیں ہے، یوں ہے، تو کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت کا جو فضا ہے وہ الہاد کی فضا ہے، پوری طاقت کے ساتھ بچھا دی گئی، تو یہ ان کا کام شروع سے رہا ہے۔ اب صرف یہود اس کے اندر نہیں شامل ہوتے، نہ مسلمانوں کے اندر صرف یہود ہوتے تھے، بلکہ کمزور سادہ مسلمان، کمزور ایمان والے، منافقت والے، وہ بھی ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کے اندر سے بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہوں گے، آپ پر تنقید کر رہے ہوں گے کہ دیکھو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائنس کی کتنی غلطیاں کرتے تھے اور قرآن مجید میں سائنس کی کتنی غلطیاں، اس طرح کی فضا بنائیں گے۔ اور بس، اور وہ نظریات جو نظریات ہیں جن میں ابھی کام ہو رہا ہے، جن کے ابھی بہت سارے پہلو ثابت ہونے والے ہیں، ان کو ایسے بنا کر پیش کریں گے کہ جیسے یہ اللہ کی بات ہو، اس میں تو خرابی ہو نہیں سکتی، یہ طریقہ ان کا رہا ہے۔ یہی طریقہ انہوں نے یہاں پر بھی اختیار کیا کہ ایسی باتیں فضا میں پھینک دیتے تھے جو تورات میں نہیں ہوتی تھی، انجیل میں نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ہر آدمی کی بات بن جاتی تھی۔ تب قرآن، تورات اور انجیل میں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن پوری عیسائیت کیا مانتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اترے ہیں، لیکن ہماری ایک اکثریت مانتی ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت علی مولا ہے، ایک اکثریت ہماری مانتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کام کرتے ہیں اس طرح سے کہ پھر ہم مسلمان ہی اور ادھر عیسائی ہی اور ادھر یہودی ہی اپنے اپنے دین کے اندر یہ چیزیں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ قصہ گو اخباری لوگ، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، جب یہ کوئی باتیں بتائیں تو پوری آنکھیں کھول کے بصیرت کے ساتھ ان کو سننا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے لی ہوئی باتیں آپ کو بغیر ثبوت کے، بغیر حوالے کے سنا کے چلے جائیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا اس عہد پر، اور جملہ دیکھیے بہت اہم ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے کہا ان سے کہ أَأَقْرَرْتُمْ، تم نے اقرار کیا اس بات کا کہ یہ رسول آئے گا تو مانو گے، تو انہوں نے کہا کہ اقرارنا، پھر جملہ بولا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اس معاملے میں میری طرف سے جو بوجھ تم پہ ذمہ داری کا ڈالا جا رہا ہے اٹھا لیا نا، تو انہوں نے کہا تھا اٹھا لیا، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ ایک ہوا کے اندر معاہدہ ہو گیا تھا اور بس، نہیں، اقرار لیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا بوجھ ہے، اٹھا لو گے، تو انہوں نے کہا تھا اٹھا لیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یعنی دونوں فریق، اللہ تعالیٰ اور ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں گواہ بن گئے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، تو یہ یاد رکھو کہ جو اس عہد کے بعد پھرے گا تو وہ فاسقون میں سے ہوگا۔ اب یہ جو فاسق ہے، اس کو آیت نمبر 77 کے روشنی میں سمجھیے، آیت نمبر 82 کا فاسقون، آیت نمبر 77 میں سمجھیے کہ وہ شخص ہے عہد کو توڑنے والا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے قیامت والے دن، نہ نظر عنایت فرمائیں گے، نہ تزکیہ کریں گے۔ تو یہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے بڑے عہد کی پاسداری یہ لوگ نہیں کر سکے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم بھی اللہ کے ساتھ ایک عہد میں ہیں، ایک عہد حضرت آدم کے ذریعے سے اولاد آدم کے لیے لیا گیا تھا کہ ہم نے سارے نبیوں کو ماننا ہے، اور ہم نے دوسرا عہد اس سے بھی پہلے، وہ عہد الست جس میں ہم عہد کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، اس کو بھی پوری پیروی کرنی ہے۔ تو ہم بھی عہد شکن ہیں اور وہ بھی عہد شکن ہیں، تو ہمیں بھی اپنا انجام سوچ کے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر درس ختم کر لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔